بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. احکام قضاء الحاجت پر بات کی تھی پچھلے درس میں، اور الحمدللہ مکمل طور پر اس کو بیان کر دیا. آج کے درس میں حسب معمول جو بعض مشقیں ہیں، ایکسرسائزز ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فتاوی سے لجنہ دائمہ کے جو فتاوی ہیں ان سے میں بعض فتاوی بیان کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے، اور اگر کوئی غلط فہمی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو انشاءاللہ وہ بھی آسان ہو جائے گی. تو ایکسرسائزز پہ صفحہ نمبر 22 کھولیں. 22 سوال نمبر 1 لکھا ہے، ماذا تعمل فی الحالات التالیہ، ان حالتوں میں آپ کیا کریں گے؟ نمبر 1، اذا اردت دخول الحمام، جب آپ حمام میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں کیا کریں گے؟ یمین یمین، دایاں ہاتھ اوپر کریں پھر جواب دیں. جی آپ جزاک اللہ خیر. بھائی کا جواب ہے کہ حمام میں داخل ہونے سے پہلے ہم سب سے پہلا کا ذکر کریں گے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر بایاں پاؤں آگے کرتے ہوئے ہم داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نمبر 2، اذا اردت دخول الحمام فی جیبک مصحف، اگر آپ حمام میں داخل ہونا چاہتے اور آپ کے جیب میں قرآن مجید ہے، جزاک اللہ خیر. قرآن مجید کو باہر کسی اچھی جگہ پہ، وضو کی جگہ ہے وہ پاک ہے، وضو وہاں پہ رکھ لیں. اگر وہاں پہ نہ رکھ سکیں تو کوئی بھی مسلمان بھائی آپ کا باہر کھڑا ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے لیے اس کو پکڑ لے. قرآن مجید کے نسخے کو حمام کے اندر لے جانا حرام ہے، جائز نہیں. نمبر 3، اذا اصابك رشاش بول اثناء قضاء الحاجة، آپ پیشاب کر رہے ہیں، پیشاب کرتے ہوئے آپ کو پیشاب کرتے ہوئے چند پیشاب کے قطرے لگے ہیں، چھوٹے چھوٹے قطرے پیشاب کے لگے ہیں، کیا کریں گے؟ دائیں ہاتھ. جی
دھونا ہے.
ایک سمپل کوشچن ہے، آنسر مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں آنا چاہیے، بس بات یہ ہے. تو اس کو دھوئیں گے کیوں؟ کیونکہ پیشاب ناپاک ہے، جب تک ناپاکی دور نہیں ہوگی تو ہم پاک نہیں ہو سکتے. جی جی ہاں بالکل. دوسرا سوال ہے، وہ کون سی چیز ہیں جس سے استجمار جائز نہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے استجمار جائز نہیں ہے؟ استجمار کہتے ہیں پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پخانے پیشاب کی جگہ کو صاف کرنا، وہ کون سی چیزیں جو جائز نہیں ہے؟
گوبر،
نہیں دو سے کم تو ہو، ٹھیک ہے دو یا دو سے کم، یہ شرط ہے اس کی کہ تین ہونے چاہیے، تین سے زیادہ طاقت میں، لیکن جو چیز حرام ہے جائز نہیں ہے. ایک گوبر ہے، ٹھیک ہے. اب دوسرا ہڈی، بارک اللہ فیک. گوبر اور ہڈی حاجت کرنے کے بعد استجمار کے لیے جائز نہیں، محترم چیزیں. اچھا آپ اس کے لیے جواب میں صفحہ نمبر 20 کھولیں. ٹیشو کے ڈبے پر ٹک مارک کا نشان ہے، یعنی جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. پتھر ہیں، جائز ہے. کچھ لکھا ہوا ہے، پیپرز ہیں، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کھانے پینے کی چیز سے جائز نہیں, کانٹا لگا ہوا ہے. ہڈی جائز نہیں ہے. اور گوبر بھائی نے بیان کیا ہے, نہیں کچھ لکھا ہو پیپر دیکھیں, کوئی بھی علم ہو وہ محترم ہے, کتاب ہے اس میں کوئی بھی چیز ہے, کیونکہ شریعت نے علم کا اہتمام کیا ہے. اور جس بھی چیز پہ لکھا ہے خاص طور پہ عربی میں, باقی ہم نہیں جانتے, تو بہتر ہے اس سے گریز کیا جائے. اگرچہ انگلش میں بھی کیا پتہ قرآن کی ترجمہ ہے کیا چیز, ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اگر کسی چیز میں یعنی کیونکہ علم محترم ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے, تو اس کو ایسے پیپر جس پہ کچھ لکھا ہو استعمال جائے. جس پہ قرآن ہو یا حدیث ہو تو ویسے حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو باقی چیزیں اخبار کا ٹکڑا یہ چیزیں, تو یہ چیزیں قضاء حاجت کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے. سوال نمبر 3. اب یہاں پر 4 لفظ ہیں اور 4 جملے ہیں. ہر جملے کے سامنے ایک لفظ آپ نے اس کا حکم شرعی جو ہوا اپنا بیان کرنا. حکم شرعی مستحب مکروہ محرم یا واجب. نمبر 1 الکلام اثناء قضاء الحاجہ, قضاء حاجت کے دوران کلام کرنا. ان چاروں میں سے کیا ہے, کیا مستحب ہے, مکروہ ہے, محرم ہے یا واجب ہے؟ کون بیان کرے گا؟ جی مکروہ. کلام قضاء حاجت کے درمیان کے دوران مکروہ ہے. نمبر 2 قضاء الحاجہ فی طریق الناس, لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرنا کیا حکم ہے؟ دائیں ہاتھ حرام, بارک اللہ, حرام ہے. التنزہ من البول, پیشاب سے پاکی اور صفائی کا اہتمام کرنا واجب ہے, بارک اللہ. آخر میں ایک ہی رہ گیا ہے, قول غفرانک عند الخروج من الحمام بعد قضاء الحاجہ. کیا ہے؟ آپ نے آخر میں, وہ ساتھی بیٹھے آخر میں, خاموش ہے. شکیل, شکیل بھائی جی, غفرانک کہنا جب ہم حمام سے نکلتے ہیں کیا حکم ہے؟ غفرانک کب کہتے ہیں نا, جب باہر غفرانک کہتے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ کیا واجب ہے, حرام ہے, مکروہ ہے یا مستحب ہے؟ نہیں, آخر میں مستحب رہے گا. مستحب ہے, ہاں جزاک اللہ, مستحب ہے. مستحب و واجب میں کیا فرق ہے؟ مستحب میں یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو ثواب ہے, نہیں کرتے تو گناہ نہیں. ایک شخص سے وہ حمام سے نکل غفرانک نہیں کہا, کیا گناہ کا وہ مستحق ہے؟ گناہ ہوگا نہیں ہوگا, لیکن ثواب سے محروم ہو گیا, وہ اس کو ثواب نہیں ملا. صفر 23 کے آخر میں لکھا البول فی الماء الراکد, رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا. اگلے ہفتے میں یہ سوال آپ لوگوں سے کروں گا میں, اس کا کیا حکم ہے؟ آپ یہ پڑھ کے مجھے جواب دینا. صفر نمبر 23 میں یہ جو باکس ہے, بکس کے اندر جو لکھا ہوا ہے, حدیث بھی لکھی ہوئی ہے, یہ بھی لکھا ہے. یہاں پر ایک سوال ہے کہ میں جانتا ہوں کہ قبلے کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا قضاء حاجت کے دوران حرام ہے, کیوں؟ ان اعرف سبب تحریم استقبال قبلہ واستدبار اثناء قضاء الحاجہ, کیوں حرام ہے؟ سبب کیا ہے حرمت کا سبب؟ بارک اللہ فیک, اتنے ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قضاء حاجہ کے دوران قبلہ کی طرف رخ نہیں کرنا اور پیٹھ نہیں کرنا فضا میں, خلا میں, یعنی صحرا میں. تو مومن کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حرام ہے, منع کیا ہے, بس یہ کافی ہے. اب حکمت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اگر کسی مسئلے میں بھی آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیوں منع کیا ہے, یہ کیوں فرض ہے, سب سے پہلا جواب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ اللہ تعالیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, یا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, اللہ تعالیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آگے جو بھی پھر حکمت ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. بہن کا ایک سوال تھا پچھلے ہفتے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کے بعض علاقوں میں اکثر بجلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پانی کا بہت مسئلہ رہتا ہے. اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرنا چاہیے, کیونکہ ترمذی اور احمد کی روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خاک دس سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب مل جائے تو پھر پانی سے جسم دھونا چاہیے، پانی کا استعمال بہتر ہے۔ لیکن تیمم کے لیے شرط یہ ہے کہ جس مٹی سے تیمم کیا جائے وہ مٹی پاک ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں جگہ جگہ راستے میں سائے دار درختوں کے نیچے اور جہاں ریت اور مٹی ہوتی ہے وہاں رفع حاجت کرتے ہیں اور منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں تیمم کے احکام آئے گے انشاءاللہ، تفصیل سے میں بیان کروں گا۔ تیمم اس وقت ہوتا ہے جب نمبر ایک پانی نہ موجود ہو، پانی موجود نہیں ہے، نمبر دو پانی تو موجود ہے لیکن استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی استعمال کرنے والا یا تو مریض ہے یا اس کو ایسی کوئی تکلیف ہے جس سے وہ پانی جسم کو نہیں لگا سکتا، یا نمبر تین کہ پانی جسم کو لگانے سے اس کی مرض بڑھ جاتی ہے یا تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تین صورتیں بتائیں۔ اب اس صورت میں جو بہن بیان کر رہی ہیں یہاں پہ کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، ایک تو پانی کی قلت ہے اور پھر تیمم کے لیے بھی اگر ہم جائیں تو جگہ جگہ پر مسئلہ ہے، تو یہاں پر پہلی بات ہے کہ تیمم کرنا یا نہیں کرنا، بعد میں ہم یہ جواب دیں گے تیمم اس مٹی سے کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جب گھر میں پانی نہ ہو تو پانی معدوم نہیں ہوتا۔ پاکستان میں گھروں میں نلکے موجود ہیں اور پانی زمین کے نیچے بہت زیادہ ہے، اور مجھے پتہ کہ کراچی یا بڑے شہر میں یہ رواج ہے کہ نہیں، لیکن ابھی تک یعنی بعض علاقوں میں گھروں کے نلکے لگے ہوئے ہیں، جب پانی نہ ہو تو اب نلکے سے پانی نکال سکتے ہیں۔ نمبر دو، اگر آپ کے گھر میں نہ ہو اور محلے میں کسی جگہ پر بھی یہ نلکا موجود ہو تو وہاں سے آپ یہ نلکے اس نل سے پانی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کراچی شہر میں ہیں اور سمندر آپ کے قریب ہے تو سمندر کا پانی لے کے گھر میں آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پانی اگر کسی طریقے سے آپ کو مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پانی نہیں مل سکتا یعنی لوڈ شیڈنگ ایک وجہ نہیں ہے، آپ پانی سٹور کر سکتی ہیں، جب بھی پانی ہے ایک ڈرم خاص وضو کے لیے نماز کے لیے ایک خاص ڈرم میں پانی رکھ دیں آپ۔ ہم کھانے پینے کے لیے تو رکھتے ہیں کہ نہیں، پکانے کے لیے رکھتے ہیں کہ نہیں، کھانا پینے کے لیے اگر ہم پانی سٹور کر سکتے ہیں تو وضو غسل کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ڈرم خرید لیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ، جس کے پاس نہیں اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرما کے میں ایسا ڈرم یا ایسا کوئی چیز خریدوں جس میں میں پانی سٹور کر سکوں صرف وضو غسل کے لیے، عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسانی پیدا کرے گا۔ اور اگر یہ بھی مہیا نہ ہو سکے، پھر آتے ہیں مٹی کی طرف، اور یہ کہنا کہ ہر درخت کے نیچے گندگی موجود ہے بھی درست نہیں، ہاں اکثر ہوگا کوئی شک نہیں ہے، اور بعض اوقات گندگی جب درخت کے نیچے ہوتی ہے دھوپ سے وہ پاک ہوتی ہے کہ نہیں، پاک ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے گمان پہ، غلبۃ الظن، گمان کے مطابق اس جگہ سے مٹی اٹھائیں، کیونکہ گھر والے تو محال ہے، سارے گھر والے وہاں پہ جاؤ تو تیمم کریں، تو آپ کو گھر مٹی لے جانا ہی پڑے گی کسی برتن میں، تاکہ آپ کے گھر والے، عورتیں، جو بچے، وہ بھی تیمم کر سکیں۔ تو اب اس صورت میں کسی برتن میں آپ مٹی گھر میں لے جائیں اور اس مٹی سے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ کیا ایک برتن سے، ایک مٹی سے سب تیمم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، علماء کے، فقہا کی دو اقوال ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ استعمال شدہ مٹی سے دوبارہ آپ تیمم نہیں کر سکتے، جیسا کہ استعمال شدہ پانی سے دوبارہ وضو نہیں کر سکتے، اور یہ قول مرجوح ہے، درست نہیں ہے۔ جو صحیح قول ہے کہ استعمال شدہ پانی کیونکہ پاک ہے اسے اب دوبارہ وضو کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے استعمال شدہ مٹی بھی پاک ہے، آپ اسے دوبارہ تیمم کر سکتے ہیں۔ بھائی کا دوسرا سوال ہے، میں نے کسی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے زیادہ قریب ہے۔ جب دوسری بار پوچھا تو میں نے کہا دلیل دو، تو اس نے جواب دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس کے کیا معنی ہے؟ جزاک اللہ خیر و جزاک اللہ خیر۔ پہلی بات یہ ہے کہ اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، مخلوق کی طرح نہیں، کیفیت نہیں جانتے ہم کہ کیسے ہیں، لیکن یہ ضرور یقین ہے ہمیں، ایمان ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، ہر جگہ نہیں ہیں، آسمانوں پر، عرش کے اوپر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ۔ یہ مسلم بات ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا، بعض آیتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. معیت کی بات میں نے کی تھی، بھائیوں کو یاد ہوگی جب معیت صفت المعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی صفت میں میں تفصیل سے بیان کیا تھا، پورا درس تھا. تو یہ بیان کہ بعض آیتوں سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ان آیتوں کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے شہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں. شہ رگ ہے نا، یہ شہ رگ جو ہے جس سے انسان کی زندگی، جب ذبح کرتے ہیں جانور کو تو یہی حبل ورید جو ہے نا، خون کی نالیاں جو بڑی موٹی نالیاں ہیں، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہاری یہ زندگی کی دو لائنیں لگی ہوئی ہیں گردن میں، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. نحن اقرب من حبل الورید، کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمان، کوئی تضاد ہو سکتا ہے؟ کوئی کانٹرڈکشن ہو سکتی ہے؟ ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے ہوتا تو اس میں بہت ساری کانٹرڈکشن ہوتی، بہت سارا تضاد ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ آپ کو گمان نہیں ہونا چاہیے، شک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن، کوئی بھی تضاد ہو سکتا ہے. قاعدے میں بنیادی باتیں بیان کروں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. تو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے نحن اقرب من حبل الورید. علماء کے دو اقوال ہیں. پہلا قول علماء کا یہ ہے کہ یہ آیت جو کا سباق اور سیاق آپ غور کریں ذرا، سورۃ قاف میں یہ فرشتوں کے تعلق بات ہو رہی ہے. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ کون ہے؟ فرشتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی قول ایسے جو آپ کی زبان سے نکلتا نہیں الا یہ کہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں. نحن اقرب من حبل الورید، یعنی ہم فرشتے جو ہیں وہ آپ کے زیادہ قریب ہیں، جو آپ کے ہر ایک حرکت کو، سکنات کو اور قول کو درج کر رہے ہیں. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ کا قول بھی لکھا جاتا ہے، ما یلفظ من قول، اور آپ کا عمل بھی وہ لکھتے ہیں، درج کرتے ہیں. تو ایک قول یہ ہے، اور یہی قول جو ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں اس آیت کو بیان کرنے کے بعد، نحن اقرب من حبل الورید، یعنی ملائکته سبحانه وتعالى اقرب الى الانسان من حبل الورید. اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندوں کے زیادہ قریب ہیں ان کے شہرگ سے. اور اس کی دلیل جو ہے، دیکھیں کہ قرآن مجید میں دوسری بھی جگہ پہ یا مختلف جگہوں پہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ضمیر جمع کا استعمال کیا ہے تو فرشتے اکثر مراد تھے. مثال کے طور پہ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. تو کوئی اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں، لیکن فرشتے ہوتے جو روح نکالتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں. ونحن اقرب الیہ منکم، ونحن اقرب، ونحن اقرب، دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن یہاں پر اتفاق سب کا. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، کہ جو شخص مر رہا ہوتا ہے آخری وقت میں ہوتا ہے، ہم اس کے قریب ہیں. کون اس کے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ قریب ہے؟ نہیں، یہ فرشتے جو ہیں وہ قریب ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے. تو یہ آیت بھی اسی آیت کی طرح، نحن اقرب من حبل الورید کی طرح ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قریب ہے لیکن اپنے علم سے، کہ فرشتے لکھے یا نہ لکھے اللہ کو علم ہے کہ نہیں. فرشتوں کا لکھنا یہ اور بات ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کہے گا نہیں انسان جھگڑالو ہے، جھگڑالو نہیں ہے انسان، جھگڑالو ہے. جب سوال کیا جائے گا تم نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، نہیں اللہ نے میں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کیا. زمین گواہی دے گی اللہ تعالیٰ نہیں، جھوٹ ہے. فرشتے گواہی دیں گے جھوٹ ہے، نام اعمال سب جھوٹ ہے. اب اللہ کو تو علم ہے جل جلالہ سبحانہ و تعالیٰ، اب تم چاہتے کیا ہو؟ سب غلط ہے یہ، تم کیا چاہتے ہو؟ اب ایسا گواہ میں لے کے ہوں جس کو تم کبھی جھٹلا نہیں سکتے ہو، پھر تو مانو کہتے ہیں میرا جسم گواہی دے گا تو میں مانوں گا، جسم بولے گا کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر لا یعجزہ شیء جل جلالہ سبحانہ وتعالی. ہاتھ بول اٹھیں گے، پاؤں بول اٹھیں گے، یہ زبان بولتی زبان بول اٹھیں گے، سب کچھ بولے گا اس دن. پھر انسان کہے گا اللہ تعالیٰ واقعی میں اس کا حقدار ہوں کہ مجھے سزا ملے، اسی جسم کی راحت کے لیے تو میں نے سارا کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرشتے لکھے نہ لکھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اپنے علم سے اپنے احاطے سے اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے ہی زیادہ قریب ہے، اس کی نفی کی ہے. اور تفسیر بن کثیر آپ سورۃ قاف کی جو تفسیر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں، سوال تو کچھ زیادہ، میں مختصراً جو ذہن میں وہ بیان کرتا ہوں. اللجنة الدائمة کے فتاوی باب الاستنجاء سے میں فتاوی بیان کر رہا ہوں. پہلا سوال ہے، هل يجوز للرجل ان يبول في الحمام، کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ حمام میں غسل خانے میں پیشاب کرے؟ غسل خانہ اور ٹوائلٹ پہلے زمانے میں الگ الگ ہوتے تھے، جس نے غسل کرنا ہے وہ غسل خانہ میں جائے گا، اور جس نے قضاء حاج کے لیے جانا ہے پیشاب خانے کے لیے وہ دوسری جگہ میں جائے گا، اور بیچ میں دیوار ہوتی تھی، دروازے بھی الگ الگ ہیں، اور یہ سب سے بہترین طریقہ تھا. لیکن تمدن کے دور نے، ٹیکنالوجی کے دور نے آہستہ آہستہ دونوں کو ایک کر دیا. اب سوال سائل کا یہ ہے کہ جب الگ الگ تھے تو ایک شخص غسل کے لیے گیا ہے حمام میں، کہ وہ وہاں پہ پیشاب کر سکتا ہے؟ جواب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله على رسوله وآله وصحبه وبعد، نعم يجوز له ذلك، اس کے لیے جائز ہے بشرط یہ کہ مع التحفظ من رشاش البول، کہ پیشاب پورے ادھر ادھر نہ گرے، ایک ہی جگہ پر کرے، اور پیشاب کے اندر پورے باتھ روم میں نہ جائے، تاکہ جو بعد میں غسل کرنے آئے گا اس کو اوپر چیٹ نہ پڑے. وله ويسر له ان يصب عليه ماء يذهب مباشره، اور پیشاب کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اس جگہ پر اچھی طرح پانی بہائے تاکہ وہ بالکل جگہ صاف ہو جائے. ان اراد يتوضا بذلك المكان، اگر وہ وہاں سے وضو کرنا چاہے، اب پیشاب تو کر لیا وہاں پر اس نے، اب وضو کرنا چاہتا ہے، وضو سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ پانی سے بہا کے دھو لے، پھر اس جگہ وضو کرے، جائز ہے. اب دوسرا سوال، اس باتھ روم کے تعلق سے جس میں دونوں اکٹھے ہیں، غسل خانہ بھی اور حمام بھی ہے. سوال، ما حکم الوضوء في الحمام وهل اذا وضع ساتر بين مكان النجاسه وصمور الماء يصح الوضوء؟ يعني اس حمام میں جہاں پر نجاست کی جگہ بھی موجود ہے، جو پاٹ ہے وہ موجود ہے وہاں پہ، وہاں پر وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ ایک اوڑ رکھ لیتا ہے اس گندگی کی جگہ اور وضو کی جگہ سے، یعنی ویسے وضو کا اور وہاں پر ایک اوڑ ہے، ایک خلا ہے، ایک جگہ خالی ہے، یا کوئی پردہ کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر یہ ہے تو کیا جائز ہے؟ جواب، حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، اگر پانی جس سے وضو کیا جا رہا ہے اور گندگی کی جگہ سے، اگر وہ جگہ دور ہے اور وہاں پر گندگی نہیں پہنچتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے آپ وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ پانی وہاں پر موجود ہے، گندگی وہاں پہ ملتی ہے، تو اس پانی کو دھونا ضروری ہے تاکہ جگہ پاک ہو جائے جہاں پر وضو کر رہے ہیں. کیا کھڑے ہوتے ہوئے پیشاب کرنا جائز ہے؟ جواب، جائز ہے. جواب یہ ہے، حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، لا يحرم، تبول لا يحرم یعنی حرام نہیں ہے کہ انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے، لیکن یسن نہ ہو تبول قاعدا، لیکن سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے پیشاب کرے، کیونکہ لقول عائشہ رضی اللہ عنہا، من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا، رواه الترمذي. جس نے تم لوگوں کو، عمر عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے اثر بیان کر رہے ہیں کہ جس نے تمہیں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تو اس کی بات کو کبھی سچ نہ ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے بیٹھ کے کرتے. وقال، اور ترمذی اس کے بعد وقال هذا صحيح في الباب ولانه استر واحفظ له من يصيب شيء من شاشه. ورویت الرخصہ فی البول قائما، اور اس کی دلیل کے کھڑوں کا پیشاب کرنا جائز ہے، یہ رخصت روایت کی گئی عن عمر و علی و ابن عمر و زید بن ثابت، ان چار بڑے صحابہ سے یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑوں کا پیشاب کرتے تھے، سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا ابن عمر و سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین. اسے بخاری مسلم کی روایت میں سیدنا حذیفہ کی روایت جو ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اتى سباطة تقوم فبال قائما، سے بخاری مسلم کی روایت میں پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پہ آئے، وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا. ولا منافاۃ بینہ بین حدیث عائشہ، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی منافع نہیں ہے. لاحتمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليكون في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه، کیونکہ وہ یہ آگے پھر تفصیل بیان کرے گا، ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہاں پر بیٹھے کی کوئی جگہ نہ ہو، جگہ ایسی تھی کہ وہاں پر کھڑا ہونا ضروری تھا ان کے لیے، یا اس لیے کھڑوں کو پیشاب کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ ایک عمل بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے. اور جو اصل ہے وہ عمر عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس نے خلاف اولا کام ضرور کیا، بہتر یہ تھا کہ وہ بیٹھ کے کرتا. حمام کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کا کیا حکم ہے، اور کیا جب انسان جنابت سے غسل کرے تو اسے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جواب آتا ہے، حمام میں غسل کرنا، حمام میں اللہ کا ذکر کرنا جائز نہیں. اچھا، اور آپ نے غسل کرنا ہے، جنابت ہے، عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کلمہ شہادت جب تک نہیں پڑے گا آپ پاک نہیں ہوں گے، کیا خیال ہے؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کلمہ شہادت ذکر ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا، ہم نہیں کر سکتے. تو پاکیزگی ہمیشہ پانی سے ہوتی ہے، کلمے سے نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اور کلمہ شہادت کب پڑھنا ہے؟ باہر نکل گئے، باہر نکل گئے وضو کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، سنت کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ حضرت محمد عبد الرسول، اللهم اجعلنا من التوابین المطہرین، یہ کب کہتے ہیں؟ حمام کے اندر کہتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد کہتے ہیں. اچھا، جواب دیکھیں، حمد و ثنا اور نبی کے وسلم پر درود بھیجنے کے بعد یکرہ الانسان یذکر اسم اللہ فی الحمامات، اللہ کا ذکر حمام میں مکروہ ہے. او یحلل فیہا ولا یشرع، اور جو شخص وہاں پر غسل جنابت کر کر اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے، لیکن جو اندر جانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ ذکر کر لے، بسم اللہ اللہم نعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر نکلے تو غفرانہ کہے، اور جب غسل سے فارغ ہو جائے تو وہ باہر نکل کے وہ کلمہ شہادت پڑھ سکتا ہے جو میں نے ذکر بھی بیان کیا. اللہ کا ذکر کرنا حمام کے اندر کیا ہے؟ حرام بیان کیا تھا پہلے، کیا بیان کیا تھا؟ ہاں، میں نے کیا پہلے بیان کیا تھا؟ مکروہ تھا کہ نہیں؟ الکلام نہیں، یہاں پر ذکر ہے. دیکھنا، الکلام جو ہے وہ مکروہ ہے، اور حرام جو ہے وہ قرآن مجید کو ساتھ لے کے جانا، ٹھیک ہے نا؟ ذکر جو ہے وہ مکروہ ہے. جی جی ہاں، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، وہ آپ اندر لے کے جائیں گے وہ جائز نہیں ہے. اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی بھی آپ اگر لے کے جاتے ہیں جس میں کوئی، جیسے ریال ہے، اس میں کلمہ شہادت لکھا ہے کہ نہیں؟ لکھے کلمہ شہادت، تو کیا لے جانا حرام ہے؟ نہیں. کوئی پرچی اس پہ کچھ چیز لکھا ہے، جو آپ کے جیب کے اندر کوئی کاغذ اس پہ اللہ کا ذکر لکھا ہے، دعائیں صبح شام کی دعائیں، وہ کارڈ آپ کے جیب میں، آپ اندر جاتے ہیں، تو یہ چیز لے جانا مکروہ حرام نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، وہ لے جانا حرام ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں
اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ مکروہات میں نہیں ہے، مکروہات میں ہے نا، وہ مکروہ، وہ مکروہ اتفاق ہے. ہاں بعض علماء کے نزدیک حرام ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے مکروہات میں سے. ہاں دخول تو حرام ہے، مصحف سے دخول تو لازم. اچھا ایک سوال ہے، ایک سوال یہ پوچھتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ حمام کے اندر قرآن مجید کو لے جانا تو جائز نہیں ہے، لیکن کیا ٹیپ جو ہے، کیسٹ جو ہے، کیا اس کو لے جانا جائز ہے کہ نہیں، یا کوئی اور کتاب جس میں اسلامیات کی کتاب ہے، کوئی بھی کتاب ہے، اس کو ہم اندر لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ حمد و ثناء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب یہ ہے، لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشریف، جائز نہیں کہ کوئی شخص مصحف سے قرآن مجید اٹھا کر حمام میں جائے. اما شرط نحوہ، لیکن جو کیسٹ ہے یا کیسٹ کی جیسی اور کوئی چیز ہے جس میں قرآن مجید ہے، اور کوئی اور بھی کتاب ہو جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو یہ مکروہ ہے عند عدم الحاجہ، لے جانا مکروہ ہے جائز، بشرط کہ اس کی حاجت نہیں ہے، اگر حاجت ہے تو پھر لے جانا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اکیلے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہے، آپ رکھتے ہو چوری ہو سکتی ہے، تو آپ اندر جا کے اسے اوپر جو کہیں پہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی کتاب ہے. لیکن اگر آپ کا ساتھی کوئی باہر ہے، آپ کسی کو دے سکتے ہیں، تو کتاب کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں. حاجت ہے تو جائز ہے، حاجت نہیں تو مکروہ ہے. پھر سوال استنجا و استجمار کے تعلق سے، ایک شخص سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، اپنا منہ دھویا، اور دونوں بازو دھوئے، اور اپنے پاؤں دونوں دھوئے، یعنی وضو پورا کر لیا اس نے، اور استنجا نہیں کیا، اور جو وضو کر لیا اس کے بعد استنجا کیا، پھر نماز پڑھی، کیا اس کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ وضو کے بعد استنجا کیا، کچھ لوگ الٹے چلتے ہیں بیچارے، اس کا عمل درست ہے نہیں؟ کیوں؟ کیوں وہ پاک ہوا ہی نہیں، پاک ہوگا تو پھر وضو ہوگا نا، جب تک پاک نہیں ہوگا تو وضو کر نہیں سکتا. وہ حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب یہ ہے کہ اگر ایسے ہوا جیسا کہ بیان ہوا ہے سوال میں، تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے، کیونکہ وضو کی شرطوں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے استنجا یا استجمار ہو. ہمیں ایک استاد نے، یہ بڑا عجیب سوال ہے، سوال یہ بیان کرتے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلامیت کے ٹیچر نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو شخص ہوا خارج ہونے کی وجہ سے استنجا کر کے وضو کرے تو وہ مکروہ ہے، اس کے لیے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے براہ راست وضو کرنا چاہیے، بار بار ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا نہیں اسے کرنا چاہیے، یہ مکروہ. کیا یہ درست ہے؟ جواب حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب یہ ہے کہ مکروہ ہے، واقعی مکروہ ہے کہ کوئی شخص ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرے، صرف ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرے، لما فی ذلک من الغلو، کیونکہ اس میں حد گزارے غلو ہے یہ. لیکن مد خرج الریح بعد الوضو بطل الوضو، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب وضو دوبارہ کر لیں، استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اجماع ہے مسلمانوں کا کہ اگر وضو پر ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرنا چاہیے، اس میں اجماع ہے. بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ جیسے احناف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا خارج ہوئے تو استنجا کرنا ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے. بعض احناف یہ کہتے ہیں کہ استنجا کرنا ہے، تو استنجا کے بغیر آپ وضو کر سکتے ہیں. کیا یہ لازم ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ وضو کرنے سے پہلے ضروری استنجا کرے، ہر وقت وضو سے پہلے وہ استنجا کرے؟ حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کے بعد جواب یہ ہے، لا یلزم الاستنجا، اس پر لازم نہیں کہ وہ ہر وضو سے پہلے استنجا کرے، لیکن اگر وہ پیشاب کرے یا پیخانہ کرے تب تو اس کے لیے استنجا ضروری ہے، واجب ہے اس کے اوپر. اگر پیشاب یا پیخانہ نہیں کیا تو اس کے لیے ضروری کہ وہ استنجا کرے، وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. کیا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر نیند سے اٹھے صبح اور وضو کرنا چاہے نماز کے لیے، یا اس کی صرف ہوا خارج ہو جائے، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استنجا کرے یا وہ صرف وضو کر لے؟ جواب، حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد، اس شخص کے لیے ضروری نہیں ہے جو نیند سے اٹھے کہ وہ استنجا کرے اگر اس سے پیشاب یا پیخانہ خارج نہیں ہوا یا مدی یا ودی خارج نہیں ہوئی. مدی ودی یمنی خارج نہیں ہوئی، پیشاب پیخانہ خارج نہیں ہوا، تو وہ وضو کر سکتا ہے بغیر استنجا کے. اگر منی ہے تو ظاہر غسل کرنا ضروری ہے، اگر مدی ودی پیشاب پیخانہ تو استنجا کر کے وہ وضو کر سکتا ہے. اور اس طریقے سے اگر ہوا خارج ہو جائے تو اس کے لیے استنجا ضروری نہیں ہے، وہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. ہم برطانیہ میں ٹشو استعمال کرتے ہیں استنجا کے لیے حماموں میں، تو کیا اس کے بعد ضروری کہ ہم پانی بھی استعمال کریں، یا ٹشو سے اگر صفائی کر لیں تو وہ کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جواب یہ ہے، یجوز استعمال من ندیر الاغراق، جائز ہے کہ کوئی شخص ٹیشو یا کوئی پیپر استعمال کرے استجمار کے، یعنی گندگی کو صاف کرنے کے لیے، اور یہ کافی ہے بشرط یہ کہ جگہ کو صاف کر دے مکمل طور پہ، چاہے وہ جگہ پیشاب کی ہو یا چاہے وہ جگہ پخانے کی ہو، اگر مکمل طریقے پر صاف ہو گئی ہے تو وہ کافی ہے. لیکن بہتر یہ ہے، افضل بہتر یہ ہے کہ وہ اس عمل کے بعد پانی سے بھی اسے دھو لے، اور یہ بھی بہتر ہے کہ وہ تین مرتبہ ٹشو جو ہے یا کوئی پیپر تین مرتبہ استعمال کرے، تین مرتبہ سے کم نہ ہو. اور اس پر واجب نہیں کہ وہ پانی استعمال کرے اس کے بعد، لیکن وہ سننا، لیکن بہتر ضرور ہے، سننا ضرور ہے. جواب واضح ہے. تین مرتبہ شرط ہے، اگر میں نے بہتر جی تین مرتبہ ضروری ہے. یہاں پر افضل لکھا ہے لیکن ہے شرط. اور پھر ایک سوال ہے اس کے بارے میں کہ قضاء حاجت کے دوران اپنا جو بعض حمام ہیں وہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یا کوئی بلڈنگ ہے جس میں حمام قبلے کی طرف ہیں، بن چکے ہیں، تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ابھی صرف نقشہ پاس ہوا ہے، نقشہ بنایا آپ نے، ابھی آپ نے کنسٹرکشن نہیں کی، اور اس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہے یا پیٹھ ہوتی ہے، اس کو اب تبدیل کر کے، آرکیٹیکٹ کو چاہیے، مسلمان آرکیٹیکٹ کو، کہ وہ اسے تبدیل کر کے قبلے سے ہٹا دے، نہ رخ ہو اور نہ پیٹھ ہو. اگر بن چکا ہے اور اسے توڑا نہیں جا سکتا، اگر بن چکا ہے تو پیسے توڑ کے دوبارہ بنا لے، اگر نہیں وہ بن چکا ہے پورا توڑے گی خرچہ زیادہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں اور آپ کے لیے آسانی ہو تھوڑا سا رخ موڑ لیں، تو رخ آپ تھوڑا سا موڑ لیں، اگر آسانی یہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر مجبوری ہوتی کوئی حرج نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں کہ حمام کے اندر چار دیواری میں رخ نہ ہو آپ کا، پیٹھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے.
اچھا، یہ ٹوائلٹ میں جب
ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے چپل پہننا ضروری اس لیے ہے کہ وہاں پر پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر ان گھروں میں جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ہاں بچے نہیں ہیں، کارپیٹڈ ہے، کارپیٹ ہے وہاں پر، گیلا بھی نہیں ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں، جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ جگہ پاک ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ جگہ پاک ہے، بچے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بڑے کچھ لوگوں میں گھر میں دیکھا میں نے، کارپیٹڈ ہے، ٹوائلٹ بھی کارپیٹڈ ہے. بالکل، ویسے کہہ رہا ہوں کہ صفائی اتنی ہے کہ پانی کا قطرہ وہاں پہ نہیں گرتا. کس کے لیے؟ وضو کے لیے. نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں سر ڈاؤن ضروری نہیں ٹالنے میں جانے کے لیے. کوئی سوال اس کے متعلق؟ یہ درس ختم ہو گیا. اگلے درس سے وضو کے احکام مسائل بیان کریں گے. دیکھو ضرورت جو ہے، ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر چارہ نہیں ہے. انسان بھوکا ہے، اسے کچھ کھانے کو نہیں ملتا، نہیں کھاتا تو مر جائے گا. پیاسا ہے، پانی نہیں ہے، نہیں پیتا تو مر جائے گا. اسے مردار جانور ملا ہے، اس نے کھا لیا، ضرورت ہی اس کی پوری ہو گئی. پیاسا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، کچھ نہیں ہے تو اس کو حرام چیز ملنے کے لیے تو اس نے پی لی ہے، اس کے لیے جائز ہے. کیونکہ ضرورات تبیح المحظورات. حاجت جو ہے عربی زبان میں، اگرچہ اردو میں دونوں ہمارے برابر ہیں، ضرورت اور حاجت، لیکن عربی میں فرق ہے. ضرورت اس چیز کو پورا کرتی ہے جو ہلاکت یا ہلاکت کے قریب جانے سے بندوں کو بچاتی ہے. اگر ضرورت پر نہ عمل کیا جائے، یا تو بندہ مر جائے گا یا بیمار ہو جائے گا. اس کو دور کرنے سے پتہ چلتا ہے یہ ضرورت تھی. اور حاجت یہ ہے کہ اس کے نہ ہونے سے ہلاکت نہیں ہوتی، اور ہلاکت کی وجہ بھی نہیں بن سکتی، وہ ہلاکت قریب ہی نہیں جا سکتے آپ، لیکن آپ کے لیے اچھی ہے. یعنی آپ کے پاس ایک توب ہے جسے آپ نے ستر ڈھانپی ہوئی ہے، یہ ضرورت ہے. اگر ایک توب نہ ہوتا تو آپ اسے نہیں ڈھانپی. تو ایک توب کا ہونا آپ کے لیے ضرورت ہے جسے آپ نماز ادا کر سکے. دوسری توب خریدنا یہ حاجت ہے. تو دونوں میں یہ فرق ہے. اور پانچویں توب خریدنا حاجت ہے. چھٹی نہیں، اسراف نہیں، جائز ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے تو آپ روزانہ ایک پہننا چاہتے ہیں، ہفتے میں پانچ دن، اگر چھ دن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کوئی حرج نہیں ہے. اسراف یہ ہوتا ہے کہ پانچ آپ کو کافی ہیں، آپ جب بھی شاپنگ کرتے ہیں ایک نیا توب خریدتے ہیں، ہفتے میں ایک توب یا ہر مہینے میں تین چار توبے آپ خریدتے ہیں، کہاں کریں گے؟ ہر ایک پہنی بازو میں پھینک دے، ایک کے بعد اس کو پہنتا نہیں ہوں، یہ اسراف ہے. لیکن آپ اس کو اگر توبے پہنتے ہیں، دھو کے پہنتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. یعنی ہفتے میں اگر آپ کے پاس، یعنی روزانہ آپ ایک بھی اگر پہنتے ہیں، اس کو پھر دھوتے ہیں، دوسرے دن دوسرا پہنتے ہیں، تو اسراف نہیں، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ اما بنعمت ربک فحدث، یہ اس نعمت سے جو آپ بیان کرتے ہیں. جی پیشاب کرنے کے بعد نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں شریعت سے، بلکہ عادت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. عادت سے بھی بعض عادات ہوتی ہیں، انسان کی عادتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، بھائی حمام کیسے ہونا چاہیے دیکھیں، اور اس کا حمام کے اندر کے بیسن کیسے ہوں، یہ انسان کی اپنی عادت ہوتی ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں بیسن حمام کے اندر نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہے عام طور پہ. یہاں پر عادت یہ ہے کہ بیسن اندر ہے، باہر نہیں ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو عادتیں بھی نہیں ہیں. اب ٹوپی پہن کے حمام میں جانا، دیکھوں کس سے چھپانا چاہتے ہو؟ یعنی کو وجہ کیا ہے؟ وہاں پر جا کے اپنے کپڑے سارے اتارنے، تو ٹوپی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک عقل کی بات میں کہہ رہا ہوں. تو شریعت فطرت، دین اسلام فطرت کا دین ہے. جہاں پر آپ نے کپڑے اتارنے ہیں، تو وہاں پر ٹوپی سر پہ یعنی ڈھانپنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ شیطان سر پہ پیشاب کرتے کہ ٹوپی نہ ہوتی یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے.
صبح میں قرآن کی تلاوت آتے ہیں سعودی ریڈیو پہ، اور لگاتے ہیں ہم زور سے لگاتے ہیں، اور اس وقت میں ہمیں ڈیوٹی کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے تو حمام جاتے ہیں، اس وقت میں حمام میں آتے ہیں آوازیں، اس کا کیا آتے ہیں؟
کوئی مشکل نہیں ہے، وہ باہر چل رہا ہے اندر چل رہا ہے، باہر چل رہا ہے نا، کوئی حرج نہیں، کیا مشکل ہے؟ باہر چل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. وہ تو اگر ہم یہاں پر بھی چلا دیں تو ہم یہاں پر بھی ہے، آواز جانے سے کوئی مشکل نہیں ہے، جو اندر وہ اللہ کا ذکر نہ کرے. ہاں ہاں، جس کو انگریزی کہتے ہیں جی،
وہاں پر ٹوائلٹ کرنے سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سیٹیں لگ جاتے ہیں.
جی ہاں،
تو اب میں باہر آفس میں، سپوز میں آفس میں ہوں، تو آفس کے اندر انگریزی ٹوائلٹ ہے
جی،
ٹوائلٹ کرنے سے سیٹیں لگ جائے گی،
آڈیو لگی جاتی ہے،
یعنی کہ ٹوائلٹ یعنی پہچانے بول رہا ہوں میں،
ایسے حالات میں دھونا چاہیے، سمپل پوری جگہ دھولے آپ. کیا انگریزی ٹوائلٹ استعمال کرنا جائز؟ جی ہاں جائز ہے، جائز ہے، بشرط یہ کہ آپ کی پاکیزگی 100% ہونی چاہیے، بغیر شک یقین سے ہونی چاہیے. وہ کیسے ہوگی؟ جب جگہ اچھی طرح دھو لیں گے، اگر چیٹے لگا بھی ہے کوئی تو آپ اس کو دھو لیں، مشکل ہے تو مشکل ہے. یہ بتا دیجیے کہ جب چھینک آتی ہے تو اس دوران کپڑوں یا ہاتھوں پر چھینٹے لگ جاتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جب چھینک آتی ہے ہاتھ کے کپڑوں کو لگ جاتے ہیں، تھوڑا سا لحاب ہوتا ہے، تھوڑا سا ناک کا پانی ہوتا ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ پاک ہے یہ چیزیں، دیکھیں لحاب پاک ہے، ناک کا بہتا ہوئے پانی پاک ہے، یہ پاک ہے، بلغم پاک ہے. اگر آپ کراہی میں اس کو دھونا چاہے تو دھو لیں، کیا مشکل ہے؟ مگر دھونا ہی چاہیے، یعنی انسان کے ہاتھ میں گندگی لگ جاتی ہے، مطلب یہ چیزیں لگ جاتی ہیں، انسان کو کراہت آتی ہے کہ بھئی یہ ہاتھ پہ لگی ہے تو اچھی بات نہیں ہے، پھر بو بھی آتی ہے، تو دھونا بہتر ہے. لیکن اگر آپ نماز کے دوران میں وہ چھینک آ جائے تو مشکل نہیں ہے، یہ پاک ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے.